السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے عورت کی محکومیت سے متعلق جو سوال اٹھایا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد گامدی کے مابین گفتگو کو اس نہج پہ آگے بڑھائیں گے کہ کیا مذہب عورت کو واقعی محکوم بناتا ہے یا محکومیت عورت کو مذہب کی جانب مائل کرتی ہے۔ اگر مرد اور عورت اپنی تخلیق اور بقا کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو کیوں کچھ مذہبی حلقے مردوں کی عورتوں پہ سماجی برتری کو ازلی مسلمات میں شمار کرتے ہیں؟ کیا واقعی مرد عورت سے برتر ہے یا صرف برتری کا مؤلف ہے؟ اور کیا عورت واقعی کمتر ہے یا صرف مختلف ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ گامدی صاحب، بات یہ ہے کہ سورہ طلاق کی چوتھی آیت اور امام بخاری کی روایات کے مطابق ایسی لڑکیاں جن کو بھی حیض آنے شروع نہیں ہوئے، یعنی وہ جو بلوغت تک نہیں پہنچی، ان کا نکاح شرعی طور پر جائز ہے۔ تفہیم القرآن سے بھی ہمیں یہی تاثر ملتا ہے۔ تو گامدی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
سورہ طلاق کی اس آیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کے اندر
سورہ طلاق میں آیا ہے کہ ایسی لڑکیاں جن کو بھی حیض آنے شروع نہیں ہوئے ان کے لیے بھی عدت کی مدت 3 ماہ ہوگی۔
وہ لم یحضن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ہو گئی ہے، اس کے باوجود یہ صورت پیدا نہیں ہوئی، تو ان کے معاملے میں پھر کیا کیا جائے، یعنی ان کی طلاق کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ لم یحضن کے الفاظ ہیں، وہ ہرگز چھوٹی عمر سے متعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے بالکل غلط سمجھا،
لیکن اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ چھوٹی عمر کی خواتین سے مسلمانوں نے شادیاں کی ہیں۔
بات یہ کہ آج بھی لوگوں کو اپنے تمدنی حالات کے لحاظ سے شادی کرنا پڑ جاتی ہے۔ بہت سے دیہات ہیں آپ کے کہ جہاں پہ چھوٹی بچیوں کی شادی اس وجہ سے کرنا پڑتی ہے تاکہ اس بچی کو کم سے کم چودھری صاحب کی غلط نظروں سے بچایا جا سکے۔ اس کا تعلق تو تمدنی اور معاشرتی حالات سے ہے، آپ اس پہ پابندی لگا دیجیے، اسلام کب روکتا ہے؟ اب آپ نے قانون بنا دیا اپنے ملک میں کہ 16 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو شادی ہونا ہے، اس کا تعلق اصل میں تمدن سے، حالات سے، ضرورتوں سے اور اس طرح کے مختلف مسائل سے ہے۔ یہ بات کہ کیا اسلام پابندی لگا دے اس بات کے اوپر، آپ لگا دیجئے، آپ کو روکا تو نہیں گیا۔ اسلام نے چند چیزوں پر پابندی لگائی ہے، باقی پر آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اسلام پابندی لگائے گا تو ہمیشہ کے لیے لگ جائے گی، وہ خدا کی شریعت بن جائے گی۔ ہم لگائیں گے، آج غلطی واضح ہو جائے گی، کل اس قانون کی اصلاح کر لیں گے۔ تو بہت سے معاملات کو آپ پر چھوڑ دیا۔
چھوٹی عمر میں جب لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے تو ان کو تعلیم و تربیت کا، اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس پہ شریعت نے کیوں نہیں، اسے شریعت کیوں نہیں کنڈیم کرتی؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت ہر چیز کے اندر مداخلت نہیں کرتی۔ پہلے شریعت کو سمجھ لیجیے، اس کا دائرہ کیا ہے۔ شریعت ان چیزوں کو موضوع بناتی ہے جس میں انسانی عقل خود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ باقی معاملات کو انسان پر چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ قانون بنائے، اپنے تجربات سے سیکھے، اور اسی سے اصل میں وہ ارتقا پیدا ہوتا ہے جو تمدنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تعلیم تربیت کی، تعلیم تربیت کے جو مسائل آج ہیں، یہ آج سے 200 سال پہلے نہیں تھے، ہو سکتا ہے آج سے 200 سال بعد بالکل دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو اس میں آپ کو قانون سازی اپنے حالات کے لحاظ سے کرنی پڑتی ہے۔ بارہا اس موضوع کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑے بڑے قانون دان بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنا دیا تو شہری زندگی میں چل جائے گا، دیہاتی زندگی میں کیا کریں گے؟ اس وجہ سے جن معاملات میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود قانون بنا سکیں اس معاملے میں۔
صاحب، آپ نے شریعت کی بات کی، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں لڑکیوں کے اسکول جلائے جاتے ہیں، ایون کہ پاکستان کے شہروں میں بے پردہ لڑکیوں کے چہروں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، سائن بورڈز پہ سیاہ رنگ پھینکا جاتا ہے، تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟
یہ جہالت ہے۔ جب آپ تعلیم عام نہیں کریں گے، اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب آپ کے بجٹ میں 2%, 2.5% یہ کم و بیش تعلیم کا بجٹ ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا۔ اس کا تعلق اصل میں نہ مذہب سے ہے، نہ ہماری روایات سے ہے، اس کا تعلق اصل میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی عمومی جہالت سے ہے۔ اس جہالت کے خلاف ہم کو جنگ کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی قوم کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب قوم نہیں بناتے، اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔
ہمیشہ مسلمان خواتین میں پردے کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، کوئی سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کوئی عبایا لیتی ہے، کوئی نقاب لیتی ہے، کوئی کاندھے پہ دوپٹہ لیتی ہے، تو ہم سب اسلام میں پردے کا ایگزیکٹ تصور کیا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات کیا پردے سے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا؟
دیکھیے بات یہ کہ یہ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں، یہ لوگوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا رجحان ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن نے 4 باتیں کہی ہیں، ان 4 باتوں پر انگلی رکھ کے مجھے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے، ان کی نگاہیں خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ ان کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 2 باتیں خاص عورتوں سے متعلق ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، انہیں اس کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اور 4th بات یا عورتوں سے متعلق جو دوسری بات ہے وہ یہ کہی ہے کہ وہ چونکہ زیب و زینت کرتی ہیں, آرائش کرتی ہیں, تو ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے.
سر پہ دوپٹہ لینے کا اسلام تقاضا نہیں کر رہا.
یہ چار باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں. زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے, عورتوں کو اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے, مردوں اور عورتوں کو دونوں کو غز بسر سے کام لینا چاہیے, یعنی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے, شرم گاہوں کی حفاظت کرنی, یہ اسلام ہے. اس کے بعد اب کیا ہوگا, اس کو سامنے رکھ کر لوگ اپنے لحاظ سے اپنے ذوق کے مطابق اپنی تہذیبی روایات میں بہت سی آراء قائم کریں گے, ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں.
کھلے بالوں کو اب زیب و زینت میں شمار کریں گے؟
دیکھیے, زیب و زینت میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے وجود میں جو خدا نے آپ کی خلقت دی ہے اس میں تزئین پیدا کرتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کی نمائش نہیں. آپ سادہ لباس پہنے, سادگی کے ساتھ معاملہ کریں, دفتروں میں جائیں, اپنے کام کریں, اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں, ان چار چیزوں کا لحاظ رکھیں. یہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ
میں پردے کے احکامات ہیں.
سورہ عذاب میں کوئی پردے کا حکم نہیں دیا گیا, وہ اصل میں ایک خاص صورتحال ہے جس خاص صورتحال میں مسلمان عورتوں کی شناخت قائم کرنے کے لیے ان کو تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ اباشوں کے شر سے بچ جائے. وہ مدینے میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو, اور مسلمان عورتوں کو بعض اباشوں نے بعض اسکینڈل پیدا کرنے کے لیے ہدف بنا لیا تھا. اس کا پردے کے احکام سے کوئی
سچویشن اب اپلیکیبل نہیں ہے.
جہاں ہوگی آپ خود احتیاط کر لیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ بس اسٹاپوں پر کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اور باشوں کو پولیس کنٹرول کر رہی ہے, آپ اطمینان سے اپنی بیٹی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جائے اپنے کالج میں جا کر پڑھے, اپنی ملازمت پہ جائے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ گلی گلی میں وہ باش کھڑے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں, اور ایک وہ ہوتی ہیں جو عمومی آکام.
امرتسر میں لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کیا آپ پاکستانی لڑکیوں کو بھی اس کی اجازت دیں گے؟
پاکستانی لڑکیوں کو کس نے روکا ہے؟ موٹر سائیکل چلائیں, سائیکل پر بیٹھ کر اپنے دفتروں میں, اپنے اسکولوں میں جائیں, گاڑیاں چلائیں. دیکھیے, قرآن مجید نے یہ چار باتیں کہی ہیں, ان چار باتوں کے اوپر آپ انگلی رکھ کے بتائیے اس میں کیا خراب ہے.
میں آپ ان پہلے کی بات ایک کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں جس پہ آپ نے کہا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہی کام خواتین بھی تو کر سکتی ہیں, وہ بھی تو کسی اہل کتاب مرد سے شادی کر سکتی ہیں. پھر آپ نے بات کی سربراہی کی کہ خاندان کا جو سربراہ ہوگا اس پہ بات آ جائے گی, لیکن آپ نے یہ بات خود ہی مانی ہے کہ خواتین بھی سربراہ ہو سکتی ہیں. تو اگر میں سمجھتی ہوں میرے اندر اتنی انفلوئنسنگ پاورز ہیں کہ میں کر سکتی ہوں کسی کو ٹریک یا میں سپورٹ کر سکتی ہوں, تو پھر وائی کانٹ آئی گو فار سم دیٹ سورٹ آف اے گائے؟
دوسری بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جس وقت خاتون سربراہی کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے تو بن جاتی ہے سربراہ, کون روکتا ہے اس کو؟ لیکن عمومی قانون کیا ہے؟ یعنی آپ جب ایک قانون, ایک ضابطہ بناتے ہیں یا آپ ایک عام ہدایت کرتے ہیں تو وہ اصل میں جنرل لا کے اصول پہ کرتے ہیں. ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. عورت پر کیا ذمہ داری ڈالی جائے معاش کی؟ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. عورت کما کے لاتی ہے, مرد کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتی ہے, کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ کیا گھر کا نظم اس طرح قائم کیا جائے گا کہ بچے 500 روپے باپ سے مانگیں گے اور 500 روپے ماں سے مانگیں گے؟ اس کے ساتھ گھر کا ادارہ نہیں وجود میں آ سکتا.
ٹھیک ہے,
ذمہ داری ڈالنے کے فرق سمجھ لیجئے. ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کیا گیا تو آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اور کنٹریبیوٹ آدمی کرتا ہے اپنے شوق سے. میری ذمہ داری ہے کہ میں زکات ہوں, یہ ذمہ داری ہے, اللہ کی راہ میں جتنا چاہے خرچ کروں. تو عورت کنٹریبیوٹ کرتی ہے آج کے معاشرے میں, یہ ایک الگ چیز ہے. ذمہ داری کس پر ہے؟ نان و نفقہ کس نے فراہم کرنا ہے؟
ذمہ داری
بچوں کے اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں؟ وہ سربراہ نے پورے کرنے ہیں. آپ اس ترتیب کو الٹ دیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ الٹ دیں. جو اختیارات آپ ایک سربراہ کو دینا چاہتے ہیں وہ عورت کو بنا دیں, اس کو دے دیں. لیکن یہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم ہے اس کے خلاف ایک اقدام ہوگا, اس کے کچھ نتائج نکلیں.
انفلوئنشن پاور ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب لڑکیوں سے اس لیے شادی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ٹریک کر سکے اسلام کی طرف. اگر میں سمجھتی ہوں میں کر سکتی ہوں تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے شادی.
اب تک کا تجربہ تو بیوی اس کے بالکل برعکس بتا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو پہلے کر لیجئے, مسلمان ہو جائے گا تو کسی کو شادی کرنے پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن گھر بننا ہے, اس کا ایک سربراہ ہے, آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر میں جانا ہے, معاشی ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے, بچے انفلوئنس ہونے ہیں, اس میں اتنا بڑا رسک اگر آپ لینے کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ لے لیجیے.
آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے مرد سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور وہ گھر کی ہیڈ بن جاتی ہے, اور اسی کنٹریبیوشن کے بغیر خاندان نہیں چل سکتا. اس سچویشن میں جب عورت ہیڈ بن جاتی ہے تو اس کو انہیریٹنس آدمیوں سے ایکول نہیں ملنی چاہیے؟
جی, بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بنے گی تو اپنے مرد سے تقاضا کرے نا اس بات کا. یہ تو والدین سے لینا ہے, والدین کا گھر تو اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے ایک دوسرا گھر اختیار کر لیا. عورت اور مرد کا تقابل نہیں ہے میری بہن, رشتے کا تعلق ہے. یعنی آپ کا جو رشتہ ہے اس کے لحاظ سے آپ سے کتنا نفع کسی کو پہنچ رہا ہے. جس وقت ہم اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کی منفعت بہت حد تک اس کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. یعنی میری بیوی اس درجے میں اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ سکتی جس درجے میں ان کی بہو ان کے پاس جو ہے وہ خیال رکھے گی. یہ فطرت کا قانون ہے, اس قانون کے لحاظ سے معاملات کرنے پڑیں گے.
ایسا پچھلے سال کینیڈا میں ایک خاتون نے نماز کی امامت کی ٹورنٹو میں, تو مذہبی حلقوں کی طرف سے بڑا احتجاج کیا گیا. تو ہم سب ایک عورت مسلمانوں میں نماز کی امامت نہیں کر سکتی؟
یہ بات, یہ اس کا تعلق تو اصل میں روایات سے ہوتا ہے. یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جو روایتیں قائم ہو جاتی ہیں عام طور پر لوگ اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں. جو اسلام کا قانون ہے اس میں یہ مسئلہ اسی طرح سے زیر بحث نہیں ہے, اور اس کے بالکل برخلاف آپ دیکھیں کہ روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ام ورقہ کو رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلے کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا. ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ روایت بیان کرتے تھے. ان کے مؤذن کا نام آتا ہے کہ وہ ایک مرد تھا جو اذان دیتا تھا. ظاہر ہے اذان دینے کے بعد کہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں جاتا ہوگا. سیدنا عمر کے زمانے تک وہ ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹریڈیشن میں لوگوں کے یہاں قائم ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی مذہبی احکام سے تعلق نہیں ہوتا.
مان صاحب, میرا سوال لانڈیوں سے متعلق ہے. جو امام غزالی صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب احیال العلوم میں جو ہے لکھا ہے کہ نکاح کا مطلب ہے لانڈی ہو جانا. تم لانڈی بنتی ہو اپنے شوہر کی, لہٰذا تم پر واجب ہے کہ تم ان کی فرما بردار رہو. اب لانڈی کو کوئی ریسپیکٹیبل سٹیٹس تو حاصل نہیں تھا اس دور میں, بلکہ اس کو تو تعظیم بخشی گئی کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے, تب حلال کر دی گئی. تو ایک تو یہ کانٹروڈکشن مجھے نظر آتی ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مزید کہا, امام غزالی صاحب نے کہا ہے کہ مرد کو مجرد نہیں رہنا چاہیے, اس کو دو تین بیویاں رکھنی چاہیے. اور اس کی وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مرد کو علمی مصروفیات کے لیے وقت نہیں مل پاتا اور گھر کے بہت سے کام کاج ہوتے ہیں, لہذا دو تین بیویاں جو ہیں رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں بدخلقی ہوتی ہے اور اس میں علم کی بھی کمی ہوتی ہے, عقل کی کمی ہوتی ہے. تو یہ ہم ایسی انٹرپریٹیشنز کی موجودگی میں کیسے یقین کریں گے کہ اسلام کے دعوے پر کیسے یقین کریں گے کہ اسلام نے عورت کے سٹیٹس میں کوئی ریسیشن نہیں آنے دی بلکہ اس میں ترقی ہوئی.
امام غزالی ہوں یا امام ابو حنیفہ, میں ہوں یا کوئی اور, سب کی آراء کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے گا. قرآن مجید نے تو ان میں سے کوئی بات نہیں کہی. وہ تو دیکھیے یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا کی تو آدم کے لیے ایک ہی حوا بنائی. اگر یہ امام غزالی کی جو بات آپ نقل فرما رہی ہیں ایسا ہی ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ اہتمام سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آدم کے لیے کم سے کم تین حوا تو بناتے ہیں. ایسا تو نہیں کیا, ایک مرد و عورت سے زندگی شروع کی ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے اس نے کیا جگہ دی ہے. انٹرپریٹیشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتی رہتی ہیں, مختلف مفکرین اپنی بات پیش کرتے رہتے ہیں, اس میں بہت سے اثرات اپنے زمانے کے شامل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کیا بات کہتا ہے؟
عام مسلمان طبقہ جو امام غزالی کو بڑا مانتا ہے وہ تو اسی بات پر یقین کرے گا نا.
عام آدمی کو امام غزالی سے زیادہ قرآن کو ماننا چاہیے. اللہ کی کتاب اس کے گھر میں موجود ہے, اس کو اٹھا کر پڑھ لے وہ کیا کہتی ہے, اس نے تو یہ تعبیریں اختیار نہیں کی.
جی آپ پوچھیے.
مشرک مردوں کے لیے مشرک عورتیں, اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت. سوسائٹی میں مجھے کیسے پتا چلے گا, ایک عورت کو کیسے پتا چلے گا کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہی ہے کیا وہ پاک پاس شخص ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں.
نہیں دیکھیے, قرآن مجید کا قانون یہ ہے کہ مرد کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے, عورت کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے. جس جگہ یہ آیت آئی ہے اس جگہ اصل میں ایک سزا کا بیان ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف مقدمہ چلا اور اس کو بدکاری کے جرم میں سزا دے دی گئی تو اس سزا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پھر کسی پاک دامن عورت سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے پتہ چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جس کو سزا ہوئی ہے عدالت میں جس کا معاملہ دے رہے بحث ہے اس کے بارے میں یہ قانون ہے.
اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں, اس زندگی کے علاوہ اگلی زندگی میں بھی عورت اور مرد کے حقوق برابر نہیں لگتے. مرد کو جنت میں حوروں کی تلقین کی گئی, عورت کے لیے کیا کیا؟
یہ بات یہ ہے کہ حور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حور اصل میں ایک ایڈجیکٹیو ہے جو عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. عورت چونکہ ایک بڑی غیر معمولی نعمت ہے, جنت کی نعمتوں میں اس کا ذکر آ گیا ہے. یہ آپ نے کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اس میں عورتوں کی ضرورتیں پوری نہیں کی جائیں گی؟ قرآن مجید تو جنت کی تعبیر یہ کرتا ہے کہ تم جو کچھ وہاں چاہو گے تمہیں ملے گا, اور مردوں کو بھی کہتا ہے عورتوں کو بھی ملے گا. مرد کے لیے عورت ایک عظیم نعمت ہے اور عورتوں کے لیے مرد محض ایک ضرورت ہے. قرآن مجید وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے, ضرورتوں کا ذکر نہیں کر رہا.
غاندھی صاحب, آپ نے کہا کہ مرد عورت جو ہے وہ مرد کے لیے غیر معمولی نعمت ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کے لیے ضرورت ہے, تو شاید اسی بنیاد پر ریوارڈ کی تقسیم کی گئی جنت میں کہ مرد کو تو 70 حوریں مل جائیں لیکن عورت کو 70 مرد نہیں مل سکتے.
قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی.
اور
آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں, دیکھیے سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے اوپر جب مذہب کے بارے میں رائے قائم کی جائے گی, قصوں اور کہانیوں کی بنیاد.
نعمت میں کہی ہو تو جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے نا, جب آپ نعمت کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ 70 حوریں مل رہی ہیں تو نعمت کے طور پہ مل رہی ہیں.
اصولی بات کر دی نا جی,
اس لیے ہمیں 70 مرد مل رہی ہیں.
لکم فیہا ما تشتہون, تم جو وہاں چاہو گے تم کو مل جائے گا, یہ جنت ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے,
مطالبہ کروں تو مجھے مل جائیں گے
جی؟ آپ جو مطالبہ کریں گی, جنت کے قانون بالکل الگ ہیں. آپ خدا سے جو چاہیں گی آپ کو مل جائے گا.
سورہ بقرہ کی جو 228 نمبر آیت ہے اس میں پھر ایک درجہ فضیلت کا کیوں ملا ہے, جبکہ نعمت جو سیمون ڈی بووا ہیں فرینچ رائٹر, انہوں نے اپنی کتاب دی سیکنڈ سیکس میں لکھا ہے کہ خدا اسلام میں جو ہے ان خصوصیات کی بنا پر مرد کو افضل قرار دے دیا گیا جو کہ خدا نے ہی عطا کی تھیں. تو کیا یہ انٹینشنل ہے, خدا نے ہی ڈسکریمنیشن کی بنیاد رکھی؟ خدا بھی تو مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے.
شوہر کو, مرد کو نہیں, باپ کو, مرد کو نہیں, ماں کو. دیکھیے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی, غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم عورت اور مرد سے گفتگو شروع کرتے ہیں, یہ رشتے ہیں. میری ماں کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے حالانکہ وہ عورت ہے, غیر معمولی فضیلت حاصل ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارے باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ رشتوں کا معاملہ ہے. اصل میں شوہر کا اور بیوی کا رشتہ دور جدید تسلیم ہی نہیں کرتا. ہم اصل میں پارٹنر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی عورت اس وقت نہ شوہر تلاش کر رہی ہے نہ وہ بیوی تلاش کر رہا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ اجنبی ہو گیا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ در حقیقت ایک شخص کو شوہر مان کر بیوی کی حیثیت سے اس کا گھر بنانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. یہ جب تک یہ تصور درست نہیں ہوگا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مردوں کو کوئی عمومی فضیلت حاصل ہے. میری ماں کو مجھ پر بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں حالانکہ وہ خاتون ہے. یہ رشتے ہیں, ماں کا درجہ بلند ہے, باپ کا درجہ بلند ہے, شوہر کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے.
آج کرنٹلی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن 50% اور ایون مور وومن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, تو ہم دیکھیں کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دونوں کے لیے ایکول ہونی چاہیے, اور لیکن اسلام میں وومن کی امپلائمنٹ پہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب صرف کرنا چاہیے. تو وومن اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے گھر سے باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کے گھر میں ساری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, اسے سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے وہ امپلائمنٹ کے لیے کیوں نہیں جا سکتی؟
اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ جو آپ نے اسلام کی طرف بات منسوب کیا, نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے. اسلام آپ کو حق دیتا ہے آپ معاشی جدوجہد کریں, اپنے گھر کے معاملات کو درست رکھیں, اور اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کر کے جو جی چاہے کریں. گھر کو خراب نہیں ہونا چاہیے, آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں آپ کو پوری کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی اولین ذمہ داریاں ہیں. ان کے بعد آپ جو جی چاہے کریں.
اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف نیڈ, اگر آپ کو ضرورت ہے تو تبھی آپ گھر سے باہر جائیں.
میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں, یہ بات قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں, یہ بات کسی حدیث میں بھی زیر بحث نہیں ہے. عورتوں کی معاشی جدوجہد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد پر معاش فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے, بس اس وقت کچھ نہیں.
جو احادیث ہیں ان میں ہمیں حلالہ کا واضح طور پر حکم ملتا ہے, لیکن جو تدبر قرآن کے مؤلف ہیں وہ حلالہ کی پرزور مخالفت کرتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف؟
کون سی حدیث ہے؟ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے.
بخاری کی 5370 حدیث ہے.
نہیں, کون سی حدیث؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پر خدا کی لعنت ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والا ایک تیسے مستار ہے. میں اس مجلس میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. کرائے کا سانڈ اس کا مطلب ہوتا ہے. اتنے سخت الفاظ میں اس کی تنبیہ کی ہے, کس جگہ کا ہے؟
یعنی یہ حدیث پھر ضعیف ہوئی؟
معلوم نہیں کس کون سی حدیث ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں.
صحیح بخاری کی
حلالہ نام کی کسی چیز کو اسلام نے کبھی جائز قرار نہیں دیا. یہ تو ایک سازش پر مبنی نکاح ہوتا ہے, اس کو اسلام جیسا دین کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ یہ ایک بالکل ہی احمقانہ بات ہے, کسی درجے میں بھی اس بات کو جائز نہیں کہا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والی دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لعنت ہے اس کے اوپر. کسی طرح اسلام اس کو گوارا نہیں کر سکتا, اس کا کوئی سوال ہی نہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کے دور میں اسلام کی روشنی میں عورت کیا برابری کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایک جو ہے ٹریڈیشنلسٹ ویو ہے عورت کا, اور ایک ہے ماڈرنسٹ ویو جس کو آپ ویسٹرنائز ویو کہتے ہیں. ٹریڈیشنلسٹ ویو میں جو عورت سے ایکسپیکٹیشن رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے گی, وہ اپنے جب تک ماں باپ کے گھر میں ماں باپ کی خدمت گزاری کرے گی, جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی خدمت گزاری کرے گی, بچوں کی پرورش کرے گی, ان کی دیکھ بھال کرے گی. یہ جو ہے مطلب یہاں پر کہ خاندان یا فیملی یونٹ کے اندر عورت جو ایک زنجیر کی مانند ہے جو ایک فیملی یونٹ کو اکٹھا رکھ رہی ہے. دوسرا جو ویسٹرنائزڈ ویو ہے اس میں ایک عورت کو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ملتی ہے, وہ اپنی خواہشات رکھتی ہے, اپنے خیالات رکھتی ہے, اس کی اپنی خواہشات ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتی ہے. اور آج کل کی سوسائٹی اسے ایک موقع دیتی ہے کہ وہ خواہشات پوری کر سکے, وہی اپرچونیٹیز اویل کر سکے جو کہ ایک مرد کو مل رہی ہیں. تو اسلام کی روشنی میں کون سا ایسا ماڈریٹ, اسلام تو ایوالونگ مذہب ہے نا, وہ عورت کو کس طرح امپاور کرتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنلسٹ ویو کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کیا کر سکتی ہے وہ آج کل کی سوسائٹی میں؟
بات یہ ہے کہ اسلام کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو وہ سوائے اس کے کہ رشتوں کو قائم کرتا ہے, رشتوں کے تقدس کو قائم کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے قانون سازی کر دیتا ہے. باقی معاملات میں اس نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا. آپ اگر ٹریڈیشنل ویو میں کوئی خرابی پاتی ہیں تو آپ اس کو درست کریں. لوگوں کے اخلاق میں, لوگوں کے کردار میں تبدیلیاں آ جائیں گی اس کے نتیجے میں. اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسلام تو صرف وہ باتیں کہتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جو رشتے قائم کر دیے گئے ہیں وہ انسانیت کی ضرورت ہے. باپ کو برابری کی سطح پر نہ لائیے، ماں کو برابری کی سطح پر نہ لائیے، شوہر کو برابری کی سطح پر نہ لائیے، یہ اگر برابری کی سطح پر کھڑے کر دیے گئے تو اس کے بعد خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ اتنی بڑی نعمت انسان سے چھن جائے گی جس کے بعد نہ بوڑھوں کے لیے کچھ باقی رہے گا نہ بچوں کے لیے کچھ باقی رہے گا، بس اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔
آپ نے کہا کہ آبویسلی جتنے بھی عورت کو سیکیورٹیز دی گئی ہیں مرد کی طرف سے دی گئی، اس کو لیڈرشپ دی گئی ہے تاکہ وہ ہر قسم کا تحفظ دے عورت کو، تو کیا وجہ آج کل کے، ایون آج کل اگر ہم تاریخ بھی دیکھیں تو جتنی بھی ویمن ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے وہ سب کا ذمہ دار مرد ہے، جبکہ عورت کو اتنا وہ کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے تھرو پروسٹیٹیوشن، اور مرد کو چار شادی کرنے کا حق بھی ہے، تو آپ کیا
یہ بات بھی کوئی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی، حق دیا کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے زیادہ شادی پر اگر پابندی لگا دی جاتی
ہے نا، تاکہ ایک جو آپ عورتوں کو ان کے حقوق کا تحفظ ان کو دیا جائے، وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے، وہ پروسٹیٹیوشن میں کسی طرح انوالو نہ ہو، ان کی رائٹس ایکسپلوئٹ نہ ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے آج کل مرد ہی سارے اس ایکسپلوئٹیشن کے ذمہ دار ہیں؟
آج کل میری بہن جو کچھ ہوتا ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ اسلام سے پوچھ کر نہیں ہوتا۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ ریاست کا ادارہ ہے، کتنا اعلیٰ ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، روزمرہ کیا دیکھتے ہیں، کس طرح ہم نے اداروں کو تباہ کیا ہے، اپنے ملک میں کس طریقے سے تزیق کا سامان کیا ہے، اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ جمہوری اقدار سے۔ اسلام تو آپ کو ایک میسج دے گا، اپنی دلیل پیش کرے گا، اپنا پیغام بتائے گا، عمل کرنے کے لیے انسان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا ایک عمومی غلبہ ہے، وہ جہالت ہماری سیاست میں بھی داخل ہو جاتی ہے، وہ ہماری معاشرت میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ پیغمبر ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ سب مرد ہی کیوں ہیں، عورت کیوں نہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جو پیغمبری کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کے لیے عورتوں کو بڑی مشقتوں سے دوچار ہو جانا پڑتا، یہ ذمہ داریاں معمولی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بے انصافی کے ساتھ معاملات نہیں کرتے، جتنی کسی کو ہمت اور طاقت دیتے ہیں اس کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ پیغمبری کی ذمہ داری اس کو سمجھ لیں، یہ محض کوئی منصب نہیں ہے، ایک بڑی غیر معمولی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جس نوعیت کی شخصیت چاہیے، جس طرح کی صلاحیتیں چاہیے، وہ مردوں میں زیادہ ہیں۔
گاندھی صاحب، جب عورت کو اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر بناتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ صلاحیتیں دے دیتا؟
یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اگر مرد کو اللہ تعالیٰ عورت بنا دیتا تو یقیناً یہ صلاحیت اسے بھی پیدا کر دیتا۔
لیکن
اس وقت تو صورتحال یہ ہے،
لیکن
نہیں، بہت سی چیزیں نہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، عورت اپنی ذات میں ایک انفعالی وجود ہے، وہ اپنی شخصیت کے اندر بڑی نزاکت اور بڑا حسن رکھتی ہے، وہ چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہے، اس کے اندر اس طرح کا تحکم اور اگریشن عام طور پر نہیں ہوتا۔ وہ جب کوئی معاملہ کرتی ہے تو بہت سے معاملات میں مردوں کو کنٹرول کرنا اور ان کے اوپر ایک چیز کو حجت کی حد تک پورا کر دینا، اس میں اس کو بہت سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو کسی کو ذمہ داری دیتے وقت تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی خلقی صلاحیتیں کیا ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا شاعر ہو لیکن حکومت چلانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔
سربراہ کا جہاں پر ذکر آتا ہے، ایک ادارے کا ہر ایک سربراہ ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اچھا سربراہ وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اگر خاندان کا سربراہ مرد ہے تو سب کو ساتھ کیوں نہیں لے کے چلتا، ڈومینیٹ کیوں کرنے کی کوشش کرتا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے سربراہ کی اچھی تربیت نہیں ہوئی۔ جس طرح ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ قوم کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، وہ مشورے سے کام نہیں لیتے، وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں آنے دیتے۔
نکاح جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے دو لوگوں کے درمیان، جو ان کو ایک رشتے میں باندھتا ہے۔ ایگریمنٹ میں دونوں کی ڈیوٹیز اور جو رائٹس ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور دونوں ایک لیول پہ آ کے وہ ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں۔ تو اس ڈاکومنٹ میں یا اس ایگریمنٹ میں ہم یہ کیوں ایڈ نہیں کر سکتے کہ ایک عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ کیونکہ عورت کو جب خلا کے لیے عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر بھی وہ سم ٹائمز وہ اس کو نہیں مطلب ایکوائر کر پاتی، تو عورت کیوں اس میں یہ چیز ایڈ کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مرد کے طلاق دینے کا پروسیجر قرآن نے خود بیان کر دی ہے۔ عورتیں طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کو طلاق کیسے حاصل ہو جانی چاہیے، اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو قانون بنانا چاہیے۔ میں نے تو اس کے لیے تجویز کیا تھا کہ اس کے لیے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی خاتون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تحریری طور پر، تو 90 دن تک اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے۔ اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ شک ہو سکتی ہے۔
میں نے بھی عرض کی ہے، یعنی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں یہ بیان کر دیں کہ جس وقت عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، مطالبہ کرنا چاہیے اس کو، یعنی حفظ مراتب کا تقاضا بھی یہی ہے اور شوہر کی ذمہ داریوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو مطالبہ کرنا چاہیے، وہ تحریری طور پر مطالبہ کرے، مطالبہ کرنے کے بعد ایک مہلت مقرر کرنی چاہیے جس میں گھر کو بچانے کی کوئی صحیح ہو سکتی ہے تو ہو جائے، خاندان کے لوگ کو کردار ادا کر سکتے ہیں کر لیں، 90 دن تک اگر شوہر طلاق نہیں دیتا اس کے مطالبے کے نتیجے میں تو آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے، اس کو قانون بنایا جا سکتا ہے، اس پر اسلام کو اعتراض نہیں ہوگا۔
دے کیوں نہیں سکتی؟
دینے کے بعد تو کچھ ذمہ داری ہے نا جس کے اوپر عائد ہو جائیں گی، بات یہ ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے تو اس پہ نان و نفقے کی ذمہ داری آتی ہے، بچوں کی پرورش کے بارے میں اس کو اخراجات فراہم کرنے ہیں، یہ فیصلے اس نے کرنے ہیں، خاتون پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جس وقت برابر کے حقوق دیں گے، پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس وقت آپ برابر کے حقوق دیں گے کسی بھی معاملے میں تو برابر کی ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، یعنی پھر اس کے بعد نان و نفقے کا مطالبہ عورت کو نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔
کیا
پھر تو یہی قانون بنایا جا سکتا ہے، اسی ڈاکومنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ نکاح کے ڈاکومنٹ کے اوپر یہ تحریر لکھ سکتے ہیں کہ یہ نکاح اس شرط کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی اور شوہر 90 دن میں طلاق نہیں دے گا، کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے، اس کے بعد آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے گی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مہلت دینی پڑے گی اور مطالبہ اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کے دوران میں نان نفقے کے بعد کے اخراجات کے بچوں کی پرورش کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ یہ شوہر کو بھی حق نہیں دیا گیا کہ وہ بیٹھا بیٹھا طلاق دے دے، اس کو بھی کہا گیا کہ وہ طلاق دے گا، اس کے بعد ایک مدت مقرر کی گئی ہے، ایک پورا پروسیجر ہے جس کے اندر سے اس کو بھی گزرنا ہے تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے۔ گھر کو آپ اس سطح پر کیوں لانا چاہتی ہیں کہ جس کے بعد یہ روز ٹوٹنا شروع ہو جائے، اس کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شوہر کو طلاق دینے کا حق دیا گیا لیکن ایک پورے پروسیجر سے گزر کر، اسی طرح عورت کو مطالبہ طلاق کا حق دیا گیا اس کے لیے بھی ایک پروسیجر وضع کرنا چاہیے۔
میں ایک ڈفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، حج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ اگر ایک مرد انڈیپینڈنٹ ہے وہ اکیلا حج پہ جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک عورت ایون اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے ساتھ ایک محرم کا ہونا ضروری ہے، تو اگر میں جانا چاہ رہی ہوں کوئی اویلیبل نہیں ہے یا اگر ہے بھی لیکن میں اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس سلسلے میں آپ
یہ پابندی شریعت نہیں لگائی، یہ تو پابندی دیکھیے کہاں سے لگی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی نصیحت فرمائی اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے کہ کوئی عورت اگر 3-4 دن کے سفر پر جاتی ہے تو اپنے کسی محرم عزیز کو لے لے۔ اس زمانے کے سفر قافلوں میں ہوتے تھے، عورتوں کو تنہا جانا پڑتا تھا اور اس میں بڑے خطرے ہوتے تھے اس بات کے کہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ یہ ہدایت عام سفروں کے بارے میں کی گئی تھی، یہاں عام سفروں میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سفر کی نوعیت تبدیل ہو گئی، آپ اطمینان کے ساتھ جہاز میں کسی خاتون کو بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس قانون کو حج سے متعلق کر دیا گیا۔ مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ایئر ہوسٹس سفر کرتی رہتی ہے، حج پر جانے کے لیے اس کو محرم تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ ایک بات کو بالکل اس کی جگہ سے ہٹا کے اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا گیا
ہے۔ صاحب یعنی آج کل عورتیں اکیلی حج پر جا سکتی ہیں؟
بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں سفر اتنے محفوظ ہو گئے ہیں، قافلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں، ایک گروپ بن جاتا ہے اس کے اندر لوگ جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی خطرہ فتنے کا باقی نہیں رہ گیا، اس میں اس طرح کی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قدیم زمانے کے سفر اور تھے، اس کے مسائل اور تھے، اس کے نتائج اور تھے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک خاتون قدیم زمانے میں 6 دن تک شب و روز سفر کر کے مدینے سے مکے پہنچتی تھی، اس کے دوران میں اگر وہ کوئی محرم عزیز اس کے ساتھ نہیں ہے، واپس آتی ہے اور شوہر صاحب اس کے اوپر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو بچانے کے لیے جائیں گے؟ ایک خاص موقع اور محل میں وہ بات کہی گئی تھی، آج کل کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں۔
آپ ذرا ورکنگ وومن کے کردار کے اوپر اسلام کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں وہ اس سوسائٹی میں اویل کر سکتی ہیں، کیا حقوق ان کے پاس ہیں ایز اے ورکنگ وومن، فیملی یونٹ کریٹ کرنے کے بعد؟
اس کے لیے تو اسلام سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری عقل عام یہ کہتی ہے کہ ان کو عزت ملنی چاہیے، احترام ملنا چاہیے، کام کرنے کے مواقع ملنے چاہیے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے کام کرنے کو انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی ملنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ لیکن اتنی بات ان کی خدمت میں ضرور عرض کرنی چاہیے کہ گھر ان کی اصل ذمہ داری ہے اور اس کو وہ کسی حال میں فراموش نہ کریں، کیونکہ قدرت نے ان کے اوپر بچے کی پیدائش کی ذمہ داری ڈالی ہے اور ماں کی حیثیت سے اس کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو اگر وہ فراموش کریں گی تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور وہ خاندان کے نظم کا افتراق ہے، اس کو قائم رکھیں، اس کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے۔
سب عورت کے لیے شادی کرنا لازمی؟
مرد کے لیے بھی شادی کرنا لازمی نہیں ہے، دونوں کی اپنی مرضی ہے، جب انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیے کسی شخص کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو جائے، لیکن جب پاکستان کی فوج میں آپ بھرتی ہو جاتے ہیں تو وہاں کا ایک ڈسپلن ہے جس کی آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ مرد اور عورت دونوں پر شادی کرنا لازم نہیں کیا گیا، لیکن جس وقت آپ شادی کریں گے تو کچھ ذمہ داریاں مرد کو قبول کرنی پڑیں گی، کچھ عورت کو قبول کرنی پڑیں گی، اس کے بغیر یہ ادارہ بن نہیں سکتا۔
ولی کی مرضی کے بغیر شادی جائز ہے؟
ولی کی مرضی کو قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا، ترغیب کا حصہ بنایا گیا. یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ شادی کرنے لگے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو انوالو کریں، آپ اپنے والدین کو ساتھ لیں، تاکہ شادی کا ادارہ اسی طرح وجود میں آئے جس طرح کہ وہ ایک اچھے معاشرے میں وجود پذیر ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ایک مرد و عورت شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کیا ہے، ایجاب و قبول ہے نا، آپ گلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دن سے میں اور یہ میاں بیوی ہیں، بس نکاح ہو گیا. یہ نکاح جو ہے یہ مرد اور عورت کے آزادانہ فیصلے سے ہوتا ہے. لیکن نکاح کیا چیز ہے؟ ایک عورت کا ایک شخص کو اپنا شوہر ماننا، نہ کہ اپنے لیے محض ایک دوست تلاش.
یعنی ولی کو ترغیب دینے کا حق حاصل ہے، حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہے.
ظاہر بات ہے جی، آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو نشب و فراز بتاتے ہیں، آپ کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر ظاہر ہے کہ تنبیہ تادیب بھی کرتے ہیں، یہ تو ایک فطری چیز ہے. لیکن یہ کہ حق کس کو حاصل ہے، شادی کا آخری فیصلہ مرد اور عورت کو کرنا ہوتا ہے.
آپ پوچھیں
کہ آپ نے جو چار پوسٹولیٹس بتائے ہیں، ان میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں عورتوں کی زیادہ تعداد تھی، وہ اس وجہ سے مینلی کہ پردہ جو نہیں کرتی ہیں. تو سر پہلا تو بات یہ آتی ہے کہ مرد اپنی نظر میں حیا پیدا کریں، تو اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، مردوں کے لیے کیا وعید ہے؟
آپ نے بیان کیا یہ واقعہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے، یعنی ہرگز کہیں مذکور. آپ اس طرح کی بہت سی باتیں عام طور پر لوگ سنا دیتے ہیں، حدیثوں کی طرف نسبت کر کے سنا دیتے ہیں، قرآن کی طرف نسبت کر کے سنا دیتے ہیں. ان میں کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں، وہ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں. یہی باتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. آپ اس کو پردہ کہہ لیں، آپ اس کو ایٹیکیٹس کہہ لیں، مردوں اور عورتوں کے ملنے کے جو نام چاہے دے لیں، لیکن یہ آداب بتائے گئے ہیں جن کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے. جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو عورت کے پاس زیور ہے، زکوٰۃ اسی پہ، عورت پہ فرض ہے. اگر اس کا مرد زکوٰۃ نہیں دیتا اور عورت خود کماتی نہیں ہے، کما سکتی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ کہاں پہ جائے؟
یہ عورت کے پاس زیور ہے تو زیور میں سے زیور کی زکوٰۃ دے دے. اگر میاں سے درخواست کرتی ہے اور وہ مان لیتا ہے اس بات کو تو ضرور، لیکن یہ اخراجات پورے کرنا نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک کام کرنا ہے. اخراجات پورے کرنے ایک اور چیز ہے اور نیکی کا کام کرنا ایک اور چیز ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کی جگہ نماز پڑھ لوں. زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مجھ پر اس لیے تاکہ میں اپنے مال میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کروں، معاشرے کی خدمت کے لیے خرچ کروں. یہ کوئی دوسرا کر دے گا تو آپ کا فرض کیسے ادا ہو جائے گا؟ تو اگر عورت کے پاس زیور ہے تو زیور کا کچھ حصہ دے دے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر. شوہر مدد کر دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ذمہ داری نہیں، ذمہ داری اخراجات پورے کرنے کی ہے، نماز پڑھ کے دینے کی ذمہ داری نہیں ہے اس پر.
سر میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ دوستی کا ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا میاں اور بیوی کے درمیان اس رشتے کے علاوہ دوستی کو آپ نگلیکٹ کرتے ہیں؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہو یا باپ اور اولاد کا رشتہ ہو، آپ ساری چیزیں پیدا کیجئے، لیکن رشتے کی بنیاد کو کبھی نہ ڈھانے دیجئے. میاں اور بیوی کے رشتے میں اور باپ اور اولاد کے رشتے میں ایک درجے کے نظم و نسق کو، ڈسپلن کو مان کر، دوسرے کو سربراہ سمجھ کر اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یہ اس کی بنیاد ہے. اس کے بعد آپ دوستی کیجئے، آپ محبت کیجئے، آپ جو جی چاہے کیجئے، لیکن اس بنیاد کو آپ چیلنج نہ کریں.
سر باپ اور بیٹے کے رشتے کا لیول اور ہے اور میاں بیوی کے رشتے کا لیول اور ہے.
میاں اور بیوی کے رشتے کا لیول آپ طے کیسے کریں گے؟ یعنی وہ طے کیا جائے گا دنیا کے مجموعی نظم کو سامنے رکھ کے. جس رشتے سے اولاد پیدا ہونی ہے، جس میں ماں اور باپ کے رشتے وجود میں آنے ہیں، جس میں بڑھاپا آنا ہے، جس میں زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، کل بچے کو تعلیم پانی ہے اس کے فیصلے کرنے ہیں، اس کی سربراہی کس کے پاس ہوگی؟ اس سربراہی کے بغیر گھر کا نظم و نسق دو دن میں نہیں چل سکتا. دوستی، تعلق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثانوی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے قانونی رشتہ قائم کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اس کے حقوق کو سمجھیے.
آئی ہیو اے کوشچن. آپ نے پہلے جب کہا کہ فائنینشیل اور جو پرورش ہے بچوں کی وہ آپ نے کہا فادر کو دی جاتی ہے، اور اس طرح مدر کے ان میں ذرا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. تو ایون اف وومن ورکنگ وائف ہے اور دونوں ہسبینڈ وائف ساتھ ہی گھر آ رہے ہیں، مطلب ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہیں، دونوں اتنے ہی تھکے ہیں، تو کیا اس میں عورتوں کی پرورش میں وہ ذرا سی کوئی لیوے نہیں ہونی چاہیے کہ ان میں ذرا سی کوئی گھر کی جو رسپانسبلٹی، کوئی لینئنٹ لاز نہیں اس میں؟
نہیں دیکھیے، گھر کی رسپانسبلٹی یا باہر کی رسپانسبلٹی یہ اپنے حالات کے لحاظ سے آپ طے کرتے ہیں. اصل میں مرد پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کے معاشی اخراجات پورے کرنے ہیں، یعنی شوہر کی حیثیت سے اس کو آپ کے معاشی اخراجات پورے کرنے ہیں، یہ ذمہ داری اس پر ہے. عورت کی کسی ذمہ داری کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. اس کو آپ کے معاشرے پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے، باہمی طور پر آپ کیا طے کرتے ہیں، مرد کیا ذمہ داری ادا کریں گے، عورتیں کیا کریں گے، مردوں کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے کہ ان کو آپ کے معاشی اخراجات حلال میں پورے کرنے.
ٹھیک ہے، آپ پوچھیں. سر آدھی گواہی کے متعلق ذرا وضاحت کر دیں تھوڑی سی، جو ہے کہ جب ادھار کے معاملہ طے کرنے بیٹھو مومنوں تو دو مرد گواہ کر لو، اگر میسر نہ ہو تو ایک مرد کی جگہ دو عورتیں لے لو.
آدھی گواہی سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ گواہی کا فیصلہ قاضی کو کرنا ہوتا ہے، یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے،
آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں، آج یہ دستاویز لکھیں گے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد یہ زیر بحث آئے، 15 سال بعد زیر بحث آئے، تو پہلی بات قرآن نے کہی ہے کہ آپ مردوں کو گواہ بنائیں، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر مرد میسر نہیں ہے اور کسی عورت کو گواہ بنانا پڑتا ہے تو تنہا نہ بنائیں، اس کے ساتھ سہارے کے لیے کسی دوسری عورت کا اہتمام کر دیں، عدالت میں جائے گی، جر و نقد ہوگی، گھر در میں رہنے والی خاتون ہے، آپ کے مال کو نقصان ہو جائے گا اس کے نتیجے میں.
تو اس لیے نہیں بنائی جا رہی عورتیں گواہ، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معاشی معاملات میں اس کو گھسیڑا جائے عدالت میں، وہ اس لیے کہہ رہا ہے. آگے چل کے آپ ذرا آیت کی ذرا تشریح کریں مزید، کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے، یا کچھ مفسرین لکھتے ہیں ایک غلطی کرے تو دوسرا اس کو یاد دہانی کرا دیں.
مال کی حفاظت کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون
ہے، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کیونکہ اس کی عادت
ہے. اگر میں بات کا جواب دے دوں، آپ کی بات واضح ہو گئی. ایک خاتون ہے، گھر در میں رہتی ہے، گھر در کے کام کرتی ہے، اس کو اچانک اٹھا کر آپ گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، اس موقع کے اوپر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس ماحول کے اندر ایسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے کہ بات درست طریقے سے بیان نہ کر دیے، اس کے لیے ایک سہارے کا بندوبست کر دیا گیا ہے. اور یہ آپ کو ایک مشورہ دیا گیا ہے، اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، اس کا کوئی عدالت سے تعلق نہیں، نہ اس کی بنیاد پر کوئی لا آف ایویڈینس بنانے کی ضرورت ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ باہر نکل رہے ہو سردی میں تو اپنا کوٹ اپنے کندھوں پر ڈال لو، آپ نہیں ڈالنا چاہتے، بڑی اچھی بات ہے، جائیے اور اس کے نتائج بھگت لیجئے. اس کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ گواہی کو قائم رکھنے کے لیے اور آپ کے مال کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتا دی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے.
ایم صاحب، آپ نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک جو تمام انسانی معاشرے ہیں وہ عورت کی عصمت پر اصرار کرتے آئے ہیں، مگر ایم صاحب فریزر، باخوفن اور دیگر جو ماہرین عمرانیات ہیں ان کی جو بابلی تہذیب پر تحقیق ہے وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس زمانے میں بابل کی خواتین کو شادی سے قبل ایک اجنبی سے بھلے ایک رات کا تعلق قائم کرنا پڑتا تھا اور ان کے ضمیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟
انسان کی فطرت توحید ہے، دنیا میں شرک بھی پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت خیر ہے، دنیا کے اندر لوگ شر بھی پیدا کر لیتے ہیں. انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کو کم تول کر نہ دے، لیکن ہر بازار میں کم تولا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی فطرت یہی ہے کہ گھر کا ادارہ قائم ہو تو وفاداری کی بنیاد پر قائم ہو. وفاداری کی بنیاد پر قائم ہوگا تو آپ کو بدکاری پر پابندی لگانی پڑے گی اور بدکاری کی مذمت بھی کرنا پڑے گی. اگر فرض کیجیے کسی معاشرے میں اس سے انحراف ہو جاتا ہے تو اس سے انسانی فطرت مسخ نہیں ہو جاتی. آج بھی آپ انسانوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انسان آج بھی وفاداری کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میاں اور بیوی کا وفادارانہ تعلق ہے جس پر گھر قائم ہوتا ہے.
صاحب، یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے. ناظرین، آج ہم نے عورتوں کی سماجی حیثیت پہ، مذہب کے اثرات پہ گفتگو کرتے ہوئے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی مذہب عورت کو محکوم بناتا ہے. اس گفتگو کے دوران ہم نے جانا کہ عورتوں کے متعلق مذہبی تعلیمات کو سیاق و سباق میں سمجھے بغیر کوئی بھی مخصوص رائے قائم کرنے کا رویہ نہ صرف علمی بددیانتی کا مظہر ہے بلکہ معاشرے میں افراط و تفرید کا باعث بھی ہے. مرد اور عورت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن نہ صرف معاشرے میں استحکام پیدا کرتا ہے بلکہ مرد کی عورت یا عورت کی مرد پہ سیادت کو اس لیے بھی خارج از بحث قرار دیتا ہے کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.